کل کے سبق میں مولانا آپ نے پڑھا تھا بھائی علامہ انعما وعلم من البیان ما لم نعلم بھائی، اس پر یہ اشکال ہوتا تھا کہ یہ من البیان کو کیوں مقدم کیا ہے ما لم نعلم پر، ما لم نعلم مبین ہے اور من البیان اس کا بیان ہے بھائی، تو پہلے مبین آنا چاہیے پھر بیان کو آنا چاہیے، تو انہوں نے بتلایا تھا بھائی کہ رعایت سجا کے لیے ہے، پھر ذکر کیا تھا میں نے کہ بھائی اس کی ایک اور صورت بھی تھی، وہ یہ کہ مبین اور بیان میں ترتیب نہ خراب کرتے بلکہ کیا کرتے، مولانا علامہ کو کیا کر دیا جاتا، مؤخر کر دیا جاتا، تو پھر بھی مولانا رعایت سجا حاصل ہو جاتی اور مبین اور بیان میں بھی ترتیب باقی رہتی، تو بتلایا تھا اس صورت میں تو زیادہ خرابی لازم آ رہی تھی مولانا، کیونکہ مبین اور بیان میں سے بھی کوئی بھی دوسرے میں عامل نہیں، ان میں تقدیم و تاخیر سے کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن اگر ہم کیا کرتے علامہ کو مؤخر کر دیتے تو ما لم نعلم اس کا کیا ہے معمول ہے مفعول ہے، تو معمول مقدم ہو جاتا اور عامل کیا ہوتا، حالانکہ اصل یہ ہے کہ پہلے کس کو آنا چاہیے عامل کو اور پھر اس کے بعد معمول کو، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات کو ذکر کیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ایمان کی نعمت ملی ہے مولانا، اور فصل الخطاب بتلایا تھا کہ یہ صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرف، الخطاب الفصل، پھر اس پر اشکال ہوتا تھا کہ فصل صفت ہے الخطاب موصوف، اور یہاں صفت کا حمل ذات پر نہیں ہو سکتا، صفت کا حمل موصوف پر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ موصوف کیا ہے خطاب وہ ذات ہے، اور صفت کیا ہے مصدر ہے صفت ہے اور ایک معنی ہے، تو لہذا یہ حمل یہ صفت نہیں بن سکتا، اور ضابطہ میں نے بتلایا تھا مولانا جس چیز کو آپ صفت بنانا چاہیں اس کا دیکھیں حمل اس پر صحیح ہے یا نہیں مولانا موصوف پر، یعنی موصوف کو مبتدا بنا دیں اور صفت کو کیا بنا دیں خبر بنا دیں، اگر حمل صحیح ہو تو صفت بنانا بھی صحیح، جیسے آپ کہتے ہیں زید عالم، عالم کو آپ نے کیا بنایا خبر، تو عالم کا حمل کیا کس پر، اور یہ کلام بھی صحیح ہے، تو اب آپ اس کو صفت بھی بنا سکتے ہیں زید العالم، لیکن یہاں تو الخطاب فصل کہنا صحیح نہیں، تو بتلایا تھا مولانا کہ یہ مصدر ہے اور مصدر کبھی آتا ہے کس کے معنی میں، اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی اس میں جی سمجھ میں، تو مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے یعنی مصدر معروف ہوتا ہے، اور کبھی مصدر مبنی للمفعول ہوتا ہے یعنی مصدر مجھول ہوتا ہے، تو مصدر مبنی للفاعل ہو یعنی معروف ہو تو کس کے معنی میں ہو جاتا ہے فاعل کے، اس میں فاعل کے معنی میں، اور اگر یہ مبنی للمفعول ہو یعنی مجھول ہو تو پھر کس کے معنی میں ہو جاتا ہے اس میں مفعول کے معنی میں مولانا، تو الخطاب المفصول یا الخطاب الفاصل دونوں صورتیں میں علامہ طبطزانی نے دونوں صورتیں آپ کو بتلا دی بھائی، تو مفصول کا معنی جدا کیا ہوا کھولا ہوا، یعنی ہر ایک کو سمجھ میں آئے بھائی مولانا، اس میں کوئی بات بند ایسی نہ ہو جو سمجھ میں نہ آئے، اس کے بعد آل کی بحث کی تھی انہوں نے کچھ اور بتلایا تھا کہ آل کی اصل کیا ہے اہل، اور دلیل کیا ہے اس کی کہ اس کی تصغیر اہل آتی ہے اور ضابطہ ہے التکثیر و تصغیر یردان الاشیاء الی جمع تکثیر بھی، اور اسی طرح تصغیر بھی چیزوں کو ان کے اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے، جس چیز کی اصل معلوم کرنا اس کی جمع تکثیر بنا لو یا اس کی تصغیر بنا لو بھائی، تو اس کی تصغیر اہل آئی مولانا، معلوم ہوا یہ جو الف ہے بیچ میں یہ اصل میں کیا تھا ہا، پھر اس ہا کو بدلا گیا حمزہ سے، اور پھر حمزہ کو بدلا گیا کس سے الف سے، اس پر اشکال ہوا تھا مولانا کہ ہا تو ہے خفیف بنسبت حمزہ کے، تو اور ابدال ہمیشہ ہوتا ہے ثقیل کا کس کے ساتھ خفیف، تو یہاں تو خفیف کو چھوڑا گیا اس کو ہٹایا گیا ہا کو اور اس کی جگہ کیا لایا گیا حمزہ، یہ تو مولانا صحیح نہیں، تو جواب دیا کہ مقصد تھا ہمارا پہنچنا الف تک، اور الف کیا ہے وہ تو نہایت خفیف ہے، تو درمیان میں اگر واسطہ ثقیل کا بھی آ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نتیجہ بہرحال انتہائی خفیف حرف حاصل ہوا، اور یہ شان والے معزز لوگوں میں استعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے، آل کا مولانا ہر ایک کے لیے نہیں، چاہے وہ شان اور عزت دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی. اس کے بعد اخیار کی جمع بتلایا تھا علامہ طفتالانی نے کہ یہ خیر کی جمع ہے. مولانا میں نے بتایا تھا خیر جو ہے یہ صفت مشبہ ہے، اور کبھی اس کو تخفیف کے ساتھ خیر بھی پڑھتے ہیں، تو یہ دونوں صفت مشبہ ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ خیر یہ استعمال ہوتا ہے صفات باطنی کے اندر، حسن باطنی میں، اور خیر استعمال ہوتا ہے کس کے اندر؟ حسن ظاہری میں. اور صحابہ کے اندر جو کمال تھا وہ کیا تھا؟ حسن باطنی، جو حسن باطنی کے اندر وہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے بھائی. تو یہ خیر اس میں تفضیل کی جمع نہیں مولانا، کیونکہ اس میں تفضیل جو ہے اس کی تثنیہ جمع اور تانیث نہیں آتی بھائی. اس کے بعد اما بعد کی بحث کی تھی انہوں نے، کچھ بتلایا تھا کہ یہ ظروف زمانیہ میں سے ہے اور مبنی ہے، کیونکہ اضافت سے اس کو منقطع کیا گیا ہے، اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ محذوف ہے. اصل میں کلام کیا تھا؟ بعد الحمد و صلاح. اور اس کے اندر عامل کون ہے؟ کیونکہ یہ ظرف ہے اور ظرف میں عامل چاہیے، تو بتلایا تھا اس میں عامل اما ہے. بھئی اما تو حرف ہے، حرف تو عامل نہیں ہو سکتا، فعل یا شبہ فعل وغیرہ کو عامل ہونا چاہیے. تو بتلایا تھا لنیابتہ عن الفعل، کہ یہ فعل کا کیا ہے؟ نائب. تو نائب ہونے کی وجہ سے اب یہ عامل بن سکتا ہے. اور اصل عبارت یوں تھی مہما یکن من شئ بعد الحمد و صلاح. اس کے بعد بتلایا تھا کہ مہما یہاں پر مبتدا ہے، اور مبتدا کے ساتھ اسمیت لازم، تو مبتدا کیا ہوا؟ ملزوم. تو ہم نے اس ملزوم کو اٹھایا ہے اور اس کی جگہ کس کو لازم کر دیا؟ اسمیت کو لازم کرنا ہے، لازم اس کی جگہ کس کو اٹھایا ہے؟ مہما کو. اور اس کی جگہ آپ کیا لازم کو رکھنا ہے، اور لازم کیا ہے اس کے ساتھ؟ اسمیت. تو کوئی اسم آنا چاہیے تھا، لیکن اسم ہم لائے لا نہیں سکے، کیا لے کر آئے بھائی؟ حرف لے آئے یہاں. تو اب اسم تو اس کی جگہ پر نہیں آ سکا، لیکن ہم نے پھر جبیرے کے طور پر، پٹی کے طور پر بھائی کچھ نہ کچھ تو بھائی اثر آ جائے اس کا، تو ہم نے یہ کہا کہ آگے اس کے ساتھ اسم ملا ہونا چاہیے، خود تو اسم نہیں آ سکا لیکن اس کے ساتھ کیا ہو؟ اسم. تو ہم نے لازم کر دیا اس کی جگہ لسوق اسم کو بھائی. کس کو؟ لسوق. تو اب مولانا لازم کو ہم نے قائم مقام کر دیا ملزوم کے، اور ملزوم کے اثر کو باقی رکھا کسی نہ کسی درجے میں، اس کے اثر کو باقی رکھا. اسی طرح یکن فعل شرط تھا، اس کو حذف کیا، اور اس کے ساتھ فا لازم تھی مولانا، فا لازم. تو ہم نے شرط اٹھائی اور اس کی جگہ لازم کو رکھا، کس کو؟ فا. لیکن پوری طرح پھر بھی عمل نہیں ہو سکا، کیونکہ شرط حذف ہوئی تھی بعدو سے پہلے، تو فا کو بھی کہاں لانا چاہیے تھا؟ بعدو سے پہلے. لیکن فا کو ذکر کہاں کیا گیا؟
بعدو کے بعد.
تو بہرحال آ تو گئی فا، تو کسی نہ کسی درجے میں کیا ہوا؟ لازم قائم مقام ہو گیا. کس کے؟ ملزوم کے. پوری طرح تو نہیں ہوا لیکن کسی نہ کسی درجے میں ہو گیا. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ والفاء لازمۃ له غالبا، کہ فا کیا ہے؟ شرط کے ساتھ لازم ہے غالبا بھائی. کیا ہے؟ تو آگے کہا، اور جب اما کو ہم نے اس کے قائم مقام کیا تو اس کے ساتھ لازم کر دیا فا کو. بھائی ادھر فا لازم تھی غالباً، تو ادھر بھی آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ فا کو لازم کر دیا غالباً. آپ ادھر غالباً کی قید نہیں لگاتے، یعنی ہمیشہ آنی چاہیے، دائماً ہے بھائی. فا کیسی تھی؟ فا لازماً لازم تھی، دائماً یا غالباً؟ تو اب آنا بھی اس کو کس طرح چاہیے؟ غالباً ہی آنا چاہیے، دائماً نہیں. لیکن آپ نے آگے غالباً کی قید نہیں لگائی، معلوم ہوا کیا آئے گی؟ دائماً آئے گی بھائی. تو یہ تو بڑھ گیا مولانا نائب اس سے. مولانا کیا ہوا؟ نائب بڑھ گیا مولانا. اس کے اصل کے اندر کبھی غالباً آتی ہے اور نائب کے اندر ہمیشہ آتی ہے. تو جواب یہ مولانا کہ اصل تو تھا فیل، اور فعل تھا قوی، جبکہ اب ہم نے اس کا نائب کس کو بنایا ہے؟ حرف کو بنایا ہے، اور تو یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. یہ کیا ہے؟ تو ضعف آ گیا مولانا نائب کے اندر. تو جبیرے کے طور پر ہم نے کیا کہا کہ فا پہلے تو غالباً تھی، لیکن اب کیا ہے؟ دائماً ساتھ آنی چاہیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو نائب ہونے کی وجہ سے اس میں ضعف آیا، تو ضعف کے جبیرے کے طور پر ہم نے فا کو کیا کیا؟ دائماً لازم کر دیا. اور نیز یہ فا ہی ہمیں بتلاتی ہے کہ اما متضمن ہے کس چیز کو، مانے فا نہ ہو تو ہمیں بھی پتا نہ چلے. اس کے بعد مولانا لمہ کی تحقیق کی تھی کہ لمہ جو ہے ظرف ہے بھائی. لمہ کبھی الا اور لم کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ کس معنی میں ہے؟ ظرف، اس کے معنی میں. اور یہ استعمال کے شرط کے طور پر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ملا ہونا چاہیے ہمیشہ مولانا؟ فعل ماضی لفظاً ہوگا یا معنن ہوگا بھائی. تو یہاں سے دراصل مولانا ترجیح فن بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تلخیص ہے، خلاصہ ہے کس کا؟ مفتاح العلوم کی قسم ثالث کا. تو اب ان کے ذمے واجب ہوا کہ ترجیح متن بیان کریں، کہ اسی ترجیح فن، اس علم کو آپ نے اس فن کو کیوں اختیار کیا. پھر اس کے بعد متن کی ترجیح بیان کریں، بھائی اسی متن کا خلاصہ کیوں لکھا، کسی اور متن کا خلاصہ کیوں نہیں لکھا. اور تیسرا باعث تصنیف، کہ یہ پھر آپ نے تصنیف کیوں کی، جب وہ متن موجود ہے تو پھر اب آپ کو کیا ضرورت پیش آئی یہ تلخیص لکھنے کی. وہ تینوں چیزیں ذکر کر رہے ہیں بھائی. تو سب سے پہلے ترجیح فن بھائی، تو کیا کہتے ہیں کہ علم بلاغت جو ہے اور اس کے توابع جو ہے ان کا علم، اور علم توابع سے کیا مراد ہے؟ علم بدیع. اس پر اشکال ہوا تھا کہ بھائی توابع تو جمع ہے، اور اس کی تفسیر آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ علم بدیع کے ساتھ، وہ تو مفرد ہے. تو بتلایا تھا میں نے کہ توابع سے مراد وہ امور ہیں جو کلام میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ حسن پیدا کرتے ہیں، اور وہ بہت سے امور ہیں، اس لیے تابع نہیں کہا بلکہ توابع. ہاں ان امور سب، ان سب امور کا نام کیا رکھا؟ علم بدیع. تو علم بدیع بہت سے امور کا مجموعہ ہے. اس کے بعد مولانا دو دعوے ذکر کیا انہوں نے، کہ علم بلاغت اور اس کے توابع کا جو علم تھا وہ اجل علوم تھا مرتبے کے اعتبار سے، اور ادق علوم تھا کس کے اعتبار سے؟ اسرا. تو پہلا دعویٰ کیا؟ ادق علوم ہے، اجل علوم ہے، اور دوسرا دعویٰ اسرار کے اعتبار سے. پھر ان دونوں کی دلیلیں ذکر کی بھائی. دوسرے دعوے کی دلیل پہلے ذکر کی تاکہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو گئی. تو پہلا دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ کہ یہ ادق علوم ہے، کس اعتبار سے؟ اسرار کے اعتبار سے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے عربی زبان کے دقائق، باریکیوں اور اسرار کا پتہ چلتا ہے، اور جس علم کے ذریعے عربی کی باریکیوں اور اسرار کا پتہ چلے گا معلوم ہو وہ خود بھی کیسا ہوگا؟ بڑا دقیق علم ہوگا. کیا ہوگا؟ دقیق علم ہوگا. تو یہ دلیل کیا ہے؟ دعوے کے مطابق ہے. اور پہلا دعویٰ کیا تھا؟ کہ یہ کیا ہے؟ اجل علوم میں سے ہے باعتبار مرتبے کے، مرتبے کے. اور اس کی دلیل کیا ذکر کی؟ کہ اس کے ذریعے اعجاز کے راستوں سے کیا ہٹائے جاتے ہیں؟ پردے ہٹائے جاتے ہیں. قرآنی اعجاز کے راستوں سے پردے ہٹائے جاتے ہیں. تو یہ دلیل بظاہر دعوے کے مطابق معلوم نہیں ہوتی. تو علامہ طفتازانی نے بتلایا کہ نہیں، یہ دلیل بھی دعوے کے مطابق ہے بھائی. دعویٰ کیا تھا؟ یہ بڑے علوم میں سے ہے. دلیل کیا تھی؟ کہ اس کے لیے قرآن کے اعجاز کے چہروں سے کیا ہٹائے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی جب اعجاز قرآنی کے راستوں سے جب پردے ہٹیں گے تو قرآن کے معجز ہونے کا پتہ چلے گا کہ قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جب حضور کے معجزے کا یقین ہو جائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پر ایمان لے گا، تصدیق کرے گا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے گا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل پیرا ہوگا، مولانا ایمان لے آئے گا، ایمان لے آئے گا اور عمل کرے گا بھائی، اور اس کی وجہ سے اس کو کیا ملیں گی؟ دنیا اور آخرت کی
کامیابیاں.
معلوم ہوا اس علم کے ذریعے کیا ملیں گی؟ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملیں گی. تو اور جس علم کے ذریعے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملیں، یقیناً وہ کیا ہے؟ اجل علوم میں سے ہے باعتبار مرتبے کے. دروازہ کھولو بھائی. دونوں دروازے کھول دو، دونوں. اچھا دیکھیے مولانا متن پر نظر رکھیے بھائی. ویکشف عن وجوه الاعجاز في نظم القران استارها. اب آپ متن دیکھیے، بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں علامہ طبطزانی کی تقریر. مولانا کھلا دیکھ، سنتے جاؤ بھائی. پہلے ہی بھائی دیکھو، اس متن کے اندر آپ کو علامہ طبطزانی بتلائیں گے کہ اس میں استعارہ بالکنایہ ہے اور استعارہ تفصیلیہ ہے. مولانا استعارہ بالکنایہ کس کو کہتے تھے مولانا؟ کہ عبارت میں مشبہ ذکر ہو اور مشبہ بھی محذوف ہو، اور پھر مشبہ بھی کے لازم کو کس کے لیے ثابت کیا جائے، یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ؟ تفصیلیہ کہلاتا ہے. دیکھیے بھائی، تو کہتے ہیں متن پہ نظر رکھو بھائی، ابھی نیچے شرح پہ نہ ہو، کہ وجوہ اعجاز جو ہیں ان کو تشبیہ دی ہے اشیاء محتجبہ کے ساتھ، چھپی ہوئی چیزوں کے ساتھ. اعجاز کے راستے ان کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ چھپی ہوئی چیزوں کے ساتھ. اور عبارت میں تو وجوہ اعجاز کیا ہوا؟ اعجاز کے راستے مشبہ اور چھپی ہوئی چیزیں، مشبہ بھی. اور عبارت میں کس کو ذکر کیا؟ مشبہ کو ذکر کیا مولانا. تو یہ کیا ہوا؟ استعارہ بل. اور چھپی ہوئی چیز کے ساتھ یہ پردے لازم ہیں بھائی، چیز تبھی چھپی ہوئی ہوگی جب اس پر کیا پڑے ہوں؟ پردے پڑے ہوئے ہوں. تو اور اس اعجاز وجوہ اعجاز کے لیے پھر کیا ثابت کر دیے؟ استار، پردے ثابت کر دیے. تو یہ کیا ہے؟ استعارہ. سمجھ میں آیا سب کو بھائی؟ مشبہ بھی چھپی ہوئی چیز کے ساتھ کیا لازم؟ پردے. وہ پردے کس کے لیے ثابت کر دیے؟ مشبہ کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ استعارہ تفصیلیہ ہے. وَتَشْبِيهُ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ بِالْأَشْيَاءِ الْمُحْتَجِبَةِ تَحْتَ الْأَسْتَارِ اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَایَةِ. اور تشبیح دینا مولانا اعجاز کے راستوں کو بِالْأَشْيَاءِ الْمُحْتَجِبَةِ چھپی ہوئی چیزوں کے ساتھ، تَحْتَ الْأَسْتَارِ پردوں کے نیچے، اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَایَةِ اِسْتِعَارَ بِال. وَإِثْبَاتُ الْأَسْتَارِ لَهَا تَخْيِلِيَةٌ اور وجوہ اعجاز کے لیے پردوں کا ثابت کرنا تَخْيِلِيَةٌ، یہ کیا ہے؟ یہ تَخْيِلِيَة ہے. وَذِكْرُ الْوُجُوهِ اِيْحَامٌ اور یہ وجوہ کا ذکر کیا ہے؟ ایہام ہے. ایہام مولانا توریہ کو کہتے ہیں بھائی. توریہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوں، اور آپ بعید معنی مراد لیں متکلم، اور سننے والا کیا سمجھے؟ قریب والا معنی. سننے والا کیا سمجھے؟ قریب والا معنی. متکلم اس سے بعید معنی مراد لے اور سننے والا قریب معنی. تو یہاں وجوہ کا لفظ ذکر کیا. اب میں آپ کے سامنے کہوں وجہن، آپ فوراً کیا سمجھتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ چہرہ. یہ اس کا معنی قریب ہے. اور ایک اس کا معنی بعید ہے، وہ ہے راستے. تو اس میں ایہام ہے. مصنف نے ارادہ کیا بعید معنی کا، اور پڑھنے والا سمجھتا ہے شاید کس کا ارادہ کیا ہے؟ قریبی معنی چہرے کا. ایہام سمجھ میں آیا؟ توریہ، توریہ اس کو کہتے ہیں مولانا. جیسے مولانا حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ تعالی رحمتن واسعہ، انگریز کے خلاف تحریک چل رہی تھی، اس کی قیادت کر رہے تھے بھائی پورے بر صغیر میں، وہاں آپ فوج پولیس والے ان کو پکڑنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مار رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا بھائی۔ تو ایک مرتبہ کسی نے، ایک مسجد میں تھے، کسی نے خبر کر دی بھائی، اطلاع دے دی کہ فلاں جگہ مسجد میں ہے بھائی، پولیس والے آ گئے، مولانا پورے مسجد وغیرہ اس علاقے کو گھیر لیا اور پھر اندر گئے مولانا۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتی رحم اللہ ایک جگہ نفل پڑھ رہے تھے مولانا، وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، تھوڑا سا ادھر ہو گئے، تو پولیس والا آئے مولانا اور کہنے لگے کہ بھائی یہاں مولوی قاسم تھے اس مسجد میں، وہ کدھر ہیں بھائی، انہی سے پوچھ رہے ہیں وہ کدھر ہیں بھائی۔ مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ دیکھو کتنی بابرکت شخصیت ہیں، اور ایسا سادہ لباس تہبند باندھا ہوا ہے، سادہ قمیص ہے مولانا، دیہاتی سے معلوم ہو رہے ہیں، تو انگریز کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ اتنا سادہ سا آدمی پورے ہندوستان والوں کی قیادت کر رہا ہے بھائی۔ تو پوچھا بھائی کدھر گئے وہ، یہ تو کوئی دیہاتی معلوم ہوتا ہے بھائی، مولوی قاسم یہاں تھے کدھر گئے؟ انہوں نے اشارہ کیا جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی معلوم ہے ابھی ابھی کہیں نکلے ہیں بھائی، فوراً نکلے ادھر ادھر تلاش کے لیے، یا آرام سے نکل کے چلے گئے۔ تو اس کو کہتے ہیں توریہ مولانا، سمجھ میں آیا؟ وہ سمجھے شاید کوئی اور کسی اور کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ کس کا ذکر کر رہے تھے؟ اپنا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں، کہتے ہیں بعض کہ جب توریہ موجود ہے تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، توریہ سے جب آپ کام چلا سکتے ہیں تو پھر آپ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں اپنے اوپر گناہ لیتے ہو بلا وجہ کی گناہ کرتے ہو بھائی۔ اچھا بھائی، دوبارہ اسی متن پر دیکھو مولانا، یہ ایک طریقہ تھا مولانا استعارہ بالکنایہ کا، ایک دوسرا طریقہ ذکر کر رہے ہیں آگے، آپ متن کو دیکھیے۔ اعجاز کو تشبیہ دی حسین و جمیل صورتوں کے ساتھ، اعجاز کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ حسین و جمیل عورتوں کے ساتھ، یوں کہہ لیں، بلکہ یوں کہیں حسین و جمیل دلہنوں کے ساتھ تشبیہ دے دی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ، اور تو مولانا اعجاز ہوا مشبہ اور دلہنیں کیا ہوئی؟ مشبہ، اور عبارت میں کون ذکر؟ یہ کیا ہوا؟ استعارہ بیل۔ اور پھر اس اعجاز کے لیے چہرے ثابت کیے، جو کہ مشبہ بھی یعنی دلہن کے ساتھ لازم ہے، یہ کیا ہے مولانا؟ استعارہ تخیلیہ۔ اور پھر مولانا استار کا ذکر کیا، پردے یعنی گھونگٹ مولانا، وہ کیا ہے؟ دلہن کے لیے ساتھ مناسب ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ کیا ہوا استعارہ ترشیحیہ ہوا، سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں یہ مقام آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ دیکھیے بھائی، تو اب اس صورت کے مطابق وجوہ کا معنی چہرے کیا مولانا، پہلی تقریر کے مطابق کیا معنی تھا؟ راستے، اب چہرے دیکھیے۔ او تشبیہ الاعجاز بصور الحسنات، یا تشبیہ ہے مولانا، تشبیہ دینا اعجاز کی، بصور الحسنات حسین صورتوں کے ساتھ، استعارت بالکنایت، یہ کیا ہے؟ استعارہ بالکنایہ ہے۔ وہ اثبات الوجوہ لہ تخیلیت، اور اس کے لیے چہرے ثابت کرنا، یہ استعارہ تخیلیہ ہے۔ وہ ذکر الاستار ترشیح، اور پردوں کا ذکر، یہ کیا ہے؟ ترشیح ہے، یعنی استعارہ ترشیحیہ ہے۔ اچھا، اور نظم قرآن کا لفظ آیا تھا مولانا متن میں، فی نظم القرآن کہا، فی لفظ القرآن نہیں کہا، علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کے لیے نظم کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ لفظ کے لفظ میں کیا ہے، بے ادبی ہے، تو اس کے ادب کے لیے زیادہ مناسب یہ ہے، کیونکہ لفظ کے معنی ہے پھینکنے کے، تو اور نظم کے معنی ہے پرونے کے، مولانا موتیوں کو لڑی میں پرونا بھائی، تو اس کے لیے نظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں بھائی علماء. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کے معنی نظم القرآن، اس کے اندر پھر استعارہ بالکنایہ ہے، تو قرآن کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں بھائی؟ اچھا، تو اس میں استعارہ کہ قرآن کو موتیوں کے ایک ہار کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو قرآن مشبہ اور موتیوں کا ہار اور لڑی کیا ہے؟ مشبہ بھی، اور عبارت میں کیا ذکر ہے؟ مشبہ، اور مشبہ بھی محذوف، یہ کیا ہوا؟ استعارہ بالکنایہ. اور لڑی کے ساتھ، موتیوں کے ہار کے ساتھ پرونا لازم ہے مولانا، پرویا جائے گا تو وہ ہار بنے گا، تو یہ کیا ہے مولانا؟ استعارہ. تو نظم کو ثابت کیا قرآن کے لیے جو کہ ہار کے ساتھ لازم. اس میں اشارہ ہے مولانا قرآن کے لیے نظم کا لفظ استعمال کرنے میں، کہ قرآن کے جو کلمات ہیں وہ موتیوں کی مانند ہیں، موتیوں کی طرح حسین و جمیل ہیں. وَنَظْمُ الْقُرْآنِ تَعْلِيفُ كَلِمَاتِهِ مُتَرَتِّبَةِ الْمَعَانِ مُتَنَاسِقَةِ الدَّلَالَاتِ عَلَى حَسْبِ مَا يَقْتَزِيهِ الْعَقْلُ لَا تَوَالِيهَا فِي النُّطْقِ وَضَمُّ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ كَيْفَ مَتَّفَقَا. مُتَرَتِّبَةُ الْمَعَانِ، اور نظم قرآن تَعْلِيفُ كَلِمَاتِهِ، وہ کیا ہے؟ جوڑنا ہے اس کے کلمات کا. مترتبت المعانی، مترتب کا معنی ہے مرتب ہونا مولانا، سلیقے سے ہونا اور مناسبت سے ہونا. وہ جوڑا جانا ہے اس کے قرآن کے کلمات کا. مترتبت المعانی، معانی کے سلیقے کے ساتھ، معانی کے سلیقے اور ترتیب کے ساتھ. بھائی معانی سے مراد وہ امور ہیں جن کی بلاغت میں رعایت رکھی جاتی ہے، امور بلاغت مراد ہیں. معانی سے کیا مراد ہیں؟ امور بلاغت، جن کی بلاغت میں رعایت رکھی جاتی ہے، یعنی جس کا تقاضا مقام کر رہا ہو. مولانا ایک مقام ہے، وہ تقاضا کر رہا ہے مبتدا کو معرفہ لایا جائے، وہاں مبتدا کو کیا کیا جاتا ہے؟ معرفہ. ایک مقام ہے جہاں وہ جو تقاضا کر رہا ہے کہ خبر کو بھی کیا لایا جائے؟ معرفہ. کبھی تو کبھی مولانا معرفہ ذکر کیا جاتا ہے مبتدا کو، کبھی نکرہ ذکر کیا جاتا ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ کبھی تاکید کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی بغیر، کبھی عبارت میں ذکر ہوگا، کبھی اس کو کیا کر لیا جائے گا؟ حذف کر لیا جائے گا. تو مقتضی حال کے مطابق کلام ہو، یہ ہے بلاغت مولانا. اور قرآن میں ان امور کی مکمل رعایت موجود ہے، تو اس کے قرآن کے، سمجھ میں آیا بھائی، موقع محل کے مناسب جو ہے ہر چیز موجود ہے، اس کے مطابق ہے بھائی. تو نظم قرآن سے مراد ہے جوڑنا ان کی، اس کے کلمات کا. مترتبت المعانی، جو کیا ہے مولانا؟ معنی کے سلیقے کے ساتھ ہیں، جہاں جس جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی آیا ہے بھائی معنی. متناسقت الدلالات، ایک معنی ہے مترتبت المعانی اور متناسقت ایک جیسے ہیں مولانا، دونوں ایک معنی ہے دونوں کا. متناسق کا معنی مناسبت مولانا، مرتب مترتبہ اور مناسبہ. دلالات وہی معنی ہے معانی مالانا. یا یوں کر لیں دلالات سے کیا مراد ہیں؟ دلالت مطابقی، تضمنی اور التزامی. ملاحظ اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کرے کیا ہے؟ مطابقی. جز پر کرے تو تضمنی، اس کے لازم پر کرے تو التزامی ہے مولانا. تو جہاں جس قسم کی دلالت کی ضرورت ہے قرآن میں بھی اسی قسم کی دلالت لائی گئی اس موقع کے مطابق. اور قرآن کی نظم جو ہے وہ جوڑنا ہے کلمات ہی، اس کے کلمات کا، مترتبت المعانی، وہ کلمات جو معانی کے سلیقے کے ساتھ ہیں، متناسقت الدلالات، دلالتوں کی مناسبت کے ساتھ ہیں، علی حسب ما یقتضی العقل، اسی کے مطابق ہیں جس کا تقاضا عقل کر رہی ہے. لا توالی ہا فی النطق، توالی کا معنی ہے پے در پہ آنا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا، ان کا ایک دوسرے کے نطق کا معنی تکلم، تکلم میں ایک دوسرے کے پیچھے آنا نہیں کہ لفظ جیسے بھی جیسے تیسے اکٹھے ہو جائیں، بولتے جاؤ اور وہ لفظ اکٹھے ہو جائیں اور اس کو پھر کیا کہیں، نظم کہیں، نہیں بھائی ایسا نہیں. وضم بعضها الى بعض، اور تو نہ ان کا پے در پے تکلم میں ایک دوسرے کے پیچھے آنا ہے اور نہ ان کا ملنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے کیف متفقا، جیسے بھی واقع ہو جائیں، جیسے بھی اتفاق ہو جائے، اس توالی اور ضم کا مولانا. تو قرآن، نظم قرآن سے کیا مراد ہے بھائی؟ کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ معانی کی ترتیب سے ہیں اور دلالتوں کی مناسبت سے ہیں. تو نظم اس چیز کو کہا، یہ معنی نہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں اور آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بھائی یہ مراد نہیں بھائی، تو اس کو نظم نہیں کہتے بھائی. تکلم میں بھی تو دیکھیں ایک لفظ کے بعد کیا آتا ہے، دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، یہ معنی نہیں ایک دوسرے کے لفظ آپس میں ملے ہوئے، ایک کے بعد اگلا آ رہا ہے، ایک کے بعد اگلا آ رہا ہے اور ایک لفظ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ نہیں مولانا. بلکہ کیا ہے، اس کو نظم نہیں کہہ سکتے بھائی. بلکہ نظم سے کیا، نظم کیوں کہا بھائی، کیا مراد ہے اس سے؟ معنی کی رعایت ہے بھائی، دلالتوں کی مناسبت موجود ہے. یہ تھا مولانا ترجیح فن کا بیان. اب ذکر کریں گے ترجیح متن بھائی، کہ یہ خلاصہ کس کا لکھا ہے انہوں نے، مفتاح العلوم کی قسمیں، اسی کو کیوں اختیار کیا؟ کہتے ہیں وکان القسم الثالث من مفتاح العلوم، تھی قسم ثالث مفتاح العلوم میں سے، الذي صنفه الفاضل العلامة ابو يعقوب يوسف السكاكي، جس کو تصنیف کیا تھا کثیر العلم نے، العلامہ جو بڑے علم والے ہیں، ابو یعقوب کنیت ہے ان کی، یوسف ان کا نام ہے، سکاکی کے نسبت سے مشہور ہیں بھائی. سکاکا یا تو بستی کا نام ہے یا پیشے کی طرف نسبت ہے مولانا، کوئی سونے چاندی وغیرہ کو ڈھالنے کا کام کرتے تھے ان کے آبا اجداد. السکاکی تغمدہ اللہ بغفرانہ، اللہ ڈھانپ لے ان کو اپنی مغفرت کے ساتھ. تو قسم ثالث جو تھی مفتاح العلوم سے، اعظم ما صنف فیہ، وہ بڑی تھی مولانا، ما کا آگے بیان آ رہا ہے مولانا، کیا مین الکتب المشہورہ، تو ما سے کیا مراد ہے، کتب، یا تو یہاں کتب مشہورہ کا معنی کرو، وہ بڑی تھی ان کتب مشہورہ سے، صنف فیہ ای فی علم البلاغتی، جو علم بلاغت میں تصنیف. بھائی قسم ثالث جو تھی مفتاح العلوم کی، وہ بلاغت میں جو مشہور کتابیں تصنیف کی گئی ہیں ان سے کیا تھی، بڑی تھی، ان سے بڑی تھی. فی علم البلاغت و توابعها، فیہی کے بعد ای فی علمی، یہاں سے مولانا ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں کہ ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ فیہی کی علم بلاغت اور علم توابع کو. من الکتب المشہورتی، کتب مشہورہ میں سے، بیان ان لما، یہ کس کا بیان ہے؟ ما صنفا میں جو ما آیا ہے، ما موصولہ، یہ اس کا بیان ہے. صنفا، اچھا، بیان ان لما صنفا، یہ بیان ہے ما صنفا کا. نفع عن بھئی تمیز من اعظم، یہ تمیز ہے کس سے مولانا؟ اعظم سے بھئی. اعظم منصوب ہوگا مولانا کیونکہ وہ کان کی خبر ہے، کان القسم الثالث اعظم. اچھا، تو نفع عن یہ تمیز ہے اعظم سے، بتلایا بڑی تھی، انہوں نے کیا کہا، کیا بات ذکر کی انہوں نے بھائی، کہ قسم ثالث جو تھی مفتاح العلوم کی وہ مشہور بلاغت کی مشہور کتابوں سے زیادہ بڑی تھی. تو نفعان کے ذریعے بتلایا مولانا کہ جسامت مراد نہیں کہ جسامت میں بڑی تھی، زخامت میں بڑی تھی، بلکہ مراد یہ ہے کہ نفع میں بڑی تھی، اس کا نفع سب سے زیادہ تھا، ورنہ تو چھوٹی سی ہے. لکھاؤ نہیں بھائی، کیوں بھائی نفع کے اعتبار سے بڑی کیوں تھی؟ تین وجہیں ذکر کریں گے، دیکھیے بھائی. لکھاؤ نہیں ای القسم الثالثی احسنہا، بوجہ ہونے اس قسم الثالث کے. احسنہا ای احسن الکتب، یہاں سے کیا بتلایا بھائی؟ ہا ضمیر کا مرجع بتلایا. بوجہ ہونے قسم الثالث کے کتب مشہورہ سے بہتر، احسن کتب مشہورہ سے کیا تھی مولانا یہ قسم ثالث؟ احسن تھی، اچھی تھی. کس اعتبار سے؟ ترتیباً، با اعتبار اس کی ترتیب بڑی اچھی تھی. ترتیب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہوا وضع کل شیء فی مرتبتہ، وہ رکھنا ہے ہر چیز کو اس کے مرتبے میں، جو جس چیز کا مقام ہے اس کو ذکر بھی اسی پر کیا جائے، اسی جگہ پر، اس کو ترتیب کہتے ہیں بھائی. ایک وجہ مولانا گزر گئی. دوسری، ولی کونی ہی اتمہا تحریرن، اور بوجہ ہونے اس کے زیادہ تام، کس اعتبار سے؟ تحریر کے اعتبار سے، یعنی تہذیب بھائی. تحریر میں نے بتلایا تھا مولانا ایک اردو والا تحریر ہے، وہ الگ ہے مولانا، لکھنا مراد ہے ہوتا ہے، اور عربی میں تحریر کا معنی ہوتا ہے تہذیب بھائی، تہذیب. میں نے بتلایا تھا بھائی جب آپ باڑ وغیرہ کو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے، جب سال کے بعد شاخیں ادھر ادھر نکل آتی ہیں پودوں میں سے، تو مالی کیا کرتا ہے ان کو سال کے بعد کاٹتا ہے، برابر کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تہذیب مولانا. اور کلام کے اندر یہ تہذیب ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحریر بھائی. کیا کہتے ہیں؟ زائد چیزوں کو نکالنا وغیرہ بھائی. وَلِقَوْنِهِ أَتَمَّهَا تَحْرِيرًا، اور وہ مشہور کتابوں سے زیادہ تام تھی اعتبار کس کے؟ تہذیب کے. وَأَكْثَرَهَا اَي أَكْثَرَ الْكُتُبِ لِلْأُصُولِ، متن دیکھیں، أَكْثَرَهَا لِلْأُصُولِ جَمْعًا، اور وہ زیادہ تھی مولانا کتب مشہورہ سے. بھئی زیادہ کیا مانا بھئی؟ کہتے ہیں زیادہ تھی لِلْأُصُولِ جَمْعًا، اصول کو جمع کرنے کے اعتبار سے، قوانین کو جمع کرنے کے اعتبار سے بھائی، یعنی اس میں زیادہ قوانین جمع تھے. تو مولانا انہوں نے ترجیح متن بیان کیا یہاں. ترجیح متن کہ میں نے اسی کتاب کا خلاصہ کیوں لکھا، وجہ بتائی، کیونکہ یہ جو قسم ثالث تھی یہ بلاغت کی تمام مشہور کتابوں سے زیادہ کیا تھی؟ بڑی تھی نفع کے اعتبار سے، اس کا نفع سب سے زیادہ. بھئی نفع کیوں زیادہ تھا؟ تین وجہیں ذکر کی. ایک تو بتایا اس کی ترتیب بڑی اچھی تھی، دوسرا بتایا کہ یہ تحریر اور تہذیب کے لحاظ سے بڑی تام تھی، اور تیسری بات یہ ذکر کی کہ اس میں قوانین سب سے زیادہ جمع. بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ تین وجہیں ذکر کی بھائی، تین وجہ. للاصول ہوا متعلق بمحذوف يفسره قوله جمعا، بھئی یہ لِل اصول کے بارے میں بتلا رہے ہیں، یہ جار مجرور ہیں اور جار مجرور ہمیشہ کسی سے متعلق ہوتے ہیں مولانا، یہ کس سے متعلق ہے؟ بتلا رہے ہیں مولانا کہ یہاں ایک اور جمعن ہے، لِل اصول سے پہلے کیا ہے؟ ایک اور یہ اس جمعن سے متعلق ہے، اس جمعن سے متعلق ہے. عبارت اصل میں یوں تھی مولانا، اکثرہا جمعن لِل اصول جمعن، عبارت سمجھ میں آئی بھئی؟ تو یہ اس جمعن سے متعلق ہے. بھئی اس جمعن وہ کدھر گیا بھئی؟ کہتے ہیں بھئی اس کو حذف کر دیا، کیونکہ آگے اس کی تفسیر ایک اور جمعن آ رہی تھی، تو جب تفسیر آگے موجود ہے تو اس کی حاجت نہ رہی، لہذا اس کو کیا کر دیا مولانا؟ حذف کر دیا. یہی بات کر رہے ہیں، ہوا متعلق بمحذوف، یہ متعلق ہے مولانا محذوف کے ساتھ، یفسرہ قولہ جمعن، جس کی تفسیر کون سا قول بیان کر رہا ہے؟ جمعن اس کی تفسیر کر رہا ہے. بھئی کیا وجہ ہے؟ آپ نے للاصول کے لیے ایک پہلے جمعن محذوف نکالا اور اس کو اس کے ساتھ متعلق کیا، بھئی یہ جو آگے آ رہا ہے اسی سے متعلق کر دیتے، محذوف نکالنے کی کیا حاجت پیش آ گئی آپ کو؟ بتلا تو علامہ طفتازانی آپ کو بتلائیں گے مولانا کہ بھئی دیکھو جمعن کیا ہے؟ مصدر ہے. جمعن کیا ہے؟ مصدر ہے. اور یاد رکھو یہ جار مجرور جب جس سے متعلق ہوتے ہیں وہ ان میں عامل ہوتا ہے. زاربا فی الدار، یہ فی الدار کس سے متعلق ہے؟ زاربا سے. تو اس یہ زاربا عامل ہے ان کے اندر مولانا، سمجھ میں آیا؟ زاربا ان میں عامل. تو یہ جار مجرور جس سے متعلق ہو جائیں وہ ان میں عامل ہوا کرتا ہے. اور یہاں پر عامل کون بنا رہے ہیں آپ؟ مصدر کو. لِل اصول کو کس سے متعلق کیا؟ جمعن سے. معلوم متعلق تو جمعن سے ہے، مصدر سے ہے. اور یاد رکھو مصدر عامل تو ہے لیکن عامل ضعیف ہے. کون سا عامل ہے؟ عامل ضعیف ہے. جب یہ عامل ضعیف ہے تو مولانا یہ اپنے ما بعد میں تو عمل کر سکتا ہے، ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا، یہ تو ضعیف ہے. تو آگے کوئی آ رہا ہے اس میں تو عمل کر دے گا، لیکن ما قبل میں کوئی آ جائے تو اس میں عمل نہیں کرے گا. وہ تو اس کے لئے تو کوئی عامل قوی چاہیے جو ما بعد میں بھی عمل کر سکے اور ما قبل میں بھی عمل کر. اور یہ کیسا عامل ہے؟ ضعیف. تو لِل اصول تو جمعن پر مقدم ہے، تو لہٰذا یہ اس کے اندر عامل بھی نہیں بن سکتا. بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے بھئی. اس کی وجہ کیا ہے مولانا؟ کہ یہ مصدر جو ہوتا ہے ما بعد میں تو عامل بنتا ہے، ما قبل میں عامل نہیں بن سکتا. تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ مصدر جو عامل ہو وہ ان مع الفعل کی تاویل میں ہوتا ہے، وہ مصدر جو عامل ہو عمل کرے وہ کس کی تاویل میں ہوتا ہے؟ ان مع الفعل کی. تو ضرب مثلا کسی جگہ عامل ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کس تاویل میں ہے؟ ان ضربا، ان اور اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ فعل. عقل کسی جگہ عامل ہے مثلا مصدر مولانا تو یہ کس تاویل میں ہوگا؟ ان اکلا. اسی طرح اور بنا لو بھئی، سمع مثلا یہ عامل ہے مصدر کسی جگہ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کس تاویل میں ہے؟ ان سمیع، کیونکہ ان مصدر ہی آیا اور ان مصدر ہی ہے، اس کو پھر کیا بنا دے گا؟ کیا بنا دے گا؟ مصدر. تو سامعن اور ان سمیع کا ایک معنی ہے یا نہیں مولانا؟ وہ بھی مصدر اور یہ بھی. تو یاد رکھو جو مصدر عامل ہوتا ہے وہ ان مع الفعل کی تاویل میں ہوتا ہے، اور یہ ان بتائیے سامعن کا آپ نے کیا معنی کیا؟ ان سمیع. اب آپ مجھے بتائیے یہ سمیع ان پر مقدم ہو سکتا ہے؟
نہیں.
یہ سمیع ان پر مقدم
نہیں
ہو سکتا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جمع ان جب عامل ہوا کس کے اندر؟ لیل اصول میں. تو جمع ان کس تعویل میں ہوا؟ ان جمع. تو لیل اصول ان, اس کو مؤخر ہی کرتے ہیں ابھی فی الحال. ان جمع لیل اصول, ان جمع. اب آپ بتائیے یہ لیل اصول کس سے متعلق ہے؟ جمع کے ساتھ متعلق ہے. اور یہ جمع جو ہے ان پر مقدم ہو سکتا ہے؟ جی یہ ان پر مقدم نہیں. اور یہ حالانکہ عامل ہے کس کے اندر؟ لیل. تو جب یہ عامل خود ان پر مقدم نہیں ہو سکتا تو اس کا معمول بطریق اولا کیا ہے؟ ان پر مقدم
نہیں
ہو سکتا. بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ مصدر جو عامل ہو وہ ان مع الفعل کی تاویل میں ہوتا ہے, اور وہ عامل ہوا, اور جب عامل ان پر مقدم نہیں ہو سکتا تو معمول بھی بطریق اولا مقدم
نہیں
ہو سکتا. اور یہاں پر تو لیل اصول ہے مقدم, تو مجبوراً ہمیں کیا کرنا پڑا؟ ایک اور جمان نکالنا پڑا جو اس پر مقدم ہو, کیونکہ مؤخر ہو پھر تو عمل
نہیں
کر سکتا. لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه, اس لیے کہ مصدر کا جو معمول ہے لا يتقدم عليه, وہ اس پر مقدم
نہیں
ہوتا. سمجھ میں آیا؟ والحق جواز ذلك في الظروف. علامہ طفتزانی فرما رہے ہیں للاصول, یہ مولانا جار مجرور ہے, مولانا جار مجرور, اور اس کو ظرف بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں والحق جواز ذلك في الظروف, حق یہ ہے کہ یہ ظروف میں جائز ہے. حق یہ ہے کہ یہ ظروف کے اندر کیا ہے؟ آپ نے کیا کہا کہ لیل اصول کے لیے آپ نے عامل کس کو مانا, اور اسی جمان کو یا ماقبل میں ایک محذوف نکالا؟ محذوف نکال. علامہ طفتازانی فرماتے ہیں کہ علماء نے یہ لکھا ہے بعض نے, لیکن حق یہ ہے کہ ظروف کے اندر جائز ہے. یعنی اگر مصدر کا معمول ظرف ہو تو پھر وہ مقدم بھی ہو جائے, پھر بھی مصدر کیا کرے گا؟ اس میں عمل کر سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ عمل کر سکتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ظروف کا بڑا گہرا تعلق ہے فعل کے ساتھ, اور جس چیز کے اندر, جس چیز میں فعل کا ادنا اثر بھی آ جائے یہ اس سے اس سے بھی جڑ جاتے ہیں, وہ اثر بھی ان کے لیے کافی ہے. اور ضربہ کے اندر ضربن کیا تھا؟ موجود تھا یا نہیں تھا مولانا؟ تو اب ضربن اکیلا بھی اگر آ گیا تو اس کے اندر فعل کی بو پائی جا رہی ہے, اس کا اثر ہے یا نہیں مولانا؟ اس کا اثر پایا جا رہا ہے, یہ بھی کافی ہے اس کے لیے, ظرف کے لیے کیا ہے یہ بھی. تو یہ مقدم ہو کر بھی اس کے ساتھ جڑ جائے گا, اور وہ مؤخر ہو کر بھی اس کے اندر کیا کر لے گا؟ عمل کر لے گا. بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہے؟ دیکھو یہ ظروف جار مجرور ان کو کہتے ہیں, ان کو بھی ظرف کہتے ہیں, اور ظرف کا بڑا گہرا تعلق ہے فعل کے ساتھ, کیونکہ کوئی بھی ظرف کس کو کہتے ہیں؟ جس میں زمانہ اور مکان ہو, اور کوئی بھی فعل زمانے اور مکان سے خالی, اس میں زمانہ بھی آئے گا اور مکان بھی ہوگا اس کے کوئی. تو ان کا بڑا گہرا تعلق ہے افعال کے ساتھ, اور جس چیز میں فعل کے ادنا بو بھی پائی جائے, فعل کے معمولی اثرات بھی پائے جائیں, یہ اس سے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ متعلق ہو جاتے ہیں. یہ ادنا اثر بھی ان کے لیے کافی ہوتا ہے, اور مصدر کے اندر بھی کس کا اثر موجود ہے مولانا؟ فعل کا. یہ فعل کا ایک جز ہے مولانا مصدر, کیونکہ ہر فعل کے اندر کس کا معنی پایا جاتا ہے؟ مصدری معنی موجود ہوتا ہے. تو یہ ادنا اثر بھی کافی ہے, اور یہ مقدم ہو کر بھی اس سے جڑ جائیں گے. لہذا کہتے ہیں جمع عن, ایک اور نکالنے کی ضرورت, حق یہ ہے, حق کہتے ہیں یہ. والحق جواز ذالک فی الظروفی، اور حق اس کے جواز کا ہے ظروف کے اندر، لئنہا اس لئے کہ ظروف جو ہیں، مما ان چیزوں میں سے ہے، ان چیزوں میں سے ہیں، تکفیہ رائحة من الفعل، کہ کافی ہے ان کے لئے فعل کی بو. ولیکن کان القسم الثالث غیر مصون، یہاں سے مولانا ترجیح باعث تصنیف بیان کر رہے ہیں، باعث بھئی انہوں نے ترجیح متن بھی بیان کیا، ترجیح فن بھی بیان کیا کہ یہ بڑا علم ہے، اسی لئے دنیا اور آخرت کی سعادتیں انسان کو ملتی ہیں اور عربی کے اسرار معلوم ہوتے ہیں، اس لئے میں نے اس فن کو اختیار کیا. ترجیح متن بھی بیان کی کہ یہ اسی متن کا خلاصہ کیوں لکھا، کیونکہ اس کا نفع سب سے زیادہ تھا مولانا، اس کا نفع سب سے زیادہ تھا، ترتیب تحریر اور اصول کے اعتبار سے یہ سب سے بہتر تھی. پھر بھئی جب اتنی اچھی کتاب تھی تو پھر آپ کو کیا حاجت پیش آئے اس کا خلاصہ لکھنے کی؟ اب وہ بتلا رہے ہیں کہ مجھے کیوں حاجت پیش آئے. ولیکن کان القسم الثالث غیر مصون اے غیر محفوظ، مصون کا معنی بتلا دیا، لیکن تھی قسم ثالث غیر محفوظ عن الحشوی، حشو سے محفوظ نہیں تھی. حشو کس کو کہتے ہیں بھئی؟ زائد کلام بھئی، بلا فائدہ کلام میں کوئی لفظ زائد لے کر آنا، یہ کیا ہے؟ حشو ہے، بلا فائدہ کوئی لفظ کلام میں زائد لے آئیں، اصل مراد پر زائد لے آئیں، لیکن لفظ متعین ہونا چاہیے بھئی، پھر یہ حشو کہلائے گا کہ یہ لفظ کیا ہے؟ زائد ہے، اس کے بغیر بھی بات پوری ہو رہی تھی، پھر یہ حشو. اور اگر لفظ زائد تو ہے لیکن متعین نہیں ہو رہا، پتہ نہیں یہ والا زائد ہے یا یہ والا زائد ہے، پھر یہ تطویل ہے مولانا. تو حش بھی بلا فائدہ، تطویل بھی بلا فائدہ، حش میں بھی لفظ زائد، تطویل میں بھی لفظ، لیکن حش میں متعین ہوتا ہے یہ والا لفظ زائد ہے اور تطویل میں متعین. بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی؟ لیکن وہ غیر محفوظ تھی حش سے. وَهُوَ زَائِدُ الْمُسْتَغْنَا عَنْهُ، وہ ایسا زائد ہے، المستغنا عنہ، جس سے بے نیازی ہو مولانا. وہ زائد لفظ کیا ہے مولانا؟ اس سے بے نیازی، اس کی ضرورت نہیں تھی مولانا. وَالتَّطْوِيلِ، اور محفوظ نہیں تھی مولانا وہ قسم ثالث تطویل سے. تطویل کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ زَائِدُ عَلَىٰ أَصْلِ الْمُرَادِ بِلَا فَائِدَةٍ، اور وہ زائد ہو اصل مراد پر بغیر کسی فائدے کے. وہ لفظ جو اصل مراد پر کیا ہے اور بغیر کسی. وَسَتَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي بَحْثِ الْإِتَنَابِ، اور ان قریب تو جان لے گا ان دونوں کے درمیان فرق کو اتناب کی بحث میں. وہاں حش اور تطویل آئے گی تو وہاں پورے فرق کا آپ کو پتا چلے گا بھئی. تو قسم ثالث وہ غیر محفوظ تھی حش سے اور تطویل سے. وَالتَّعْقِيدِ، اور یعنی اس میں حش بھی تھی، تطویل بھی تھی، اور تعقید. تعقید کسے کہتے ہیں؟ وہ کون الکلام مغلقا، وہ کلام کا پیچیدہ ہونا ہے، مشکل ہونا ہے. لا يظہر معناه بسہولت، کہ ظاہر نہ ہوتا ہو اس کا معنی سہولت کے ساتھ. بھئی کلام پیچیدہ ہو مولانا، آپ نے پڑھا لیکن آپ کو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آیا صحیح طرح، یہ کیا ہے؟ تعقید ہے. کیا ہے؟ تعقید ہے. اور تعقید بھی تھی اس میں مولانا. قابلن، قابلن للاختصار، متن دیکھو، قابلن للاختصاری، اور یہ قسم ثالث قابل تھی کس چیز کے؟ کہ اس کو، اس کا کیا کیا جائے؟ اس کو اختصار کیا جائے. مفتقرن الی الایضاحی، اور محتاج تھی کس چیز کی؟ وضاحت کی. والی التجرید، اور کس چیز کی؟ تجرید کی، کہ اس کو خالی کیا جائے بھائی. اللفت مختصرن، تو میں نے تالیف کی کس چیز کی؟ مختصر کی. بھئی قسم ثالث وہ غیر محفوظ تھی حشو سے، تطویل سے اور تعقید سے، اور قابل تھی کس چیز کے؟ اختصار کے، کہ اس کو کیا کیا جائے. قابلا کی ترکیب بتلا رہے ہیں، خبر ان بعد خبر، یہ خبر ہے خبر کے بعد. مولانا بھئی کیا تھا؟ کان القسم الثالث، کان فعل افعال ناقصہ، القسم الثالث نکال کر بتلایا اس کا اسم یہ ہے مولانا، یعنی اس کے اندر ضمیر اس کو راجع تھی. غیر مصون، یہ کیا ہے؟ کانا کی، کانا کی خبر اول ہے، اور قابلن جو آگے آیا وہ خبر ہے اور تو منصوب آئے، کیونکہ کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب. اور قابل تھی، اے کانا قابلن للاختصاری، اور اختصار کے قابل تھی کہ اس کو مختصر کیا جائے. بھئی کیوں مختصر کیا جائے؟ کہتے ہیں لما فیہ من التطویل، بوجہ ہونے اس کے اندر تطویل کے، وہ اس وجہ سے کہ جو اس میں تطویل تھی. مفتقرن ای محتاجن الی الایضاح، اور ایضاح کی محتاج تھی کہ اس کی کیا کی جائے مولانا؟ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں لما فیہ من التعقید، بوجہ اس کے اندر، وہ جو اس کے اندر تعقید تھی اس کی وجہ سے، یعنی اس پہ کلام کیا تھا؟ مغلق تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو اب ضرورت تھی کہ اس کی کیا کی جائے؟ وضاحت کی جائے. وَإِلَى التَّجْرِيدِ، اور اس کی خالی کیا جائے مولانا تجرید مولانا. کیوں؟ کہتے ہیں لِمَا فِيهِ مِنَ الْحَشْوِ، وہ جو اس کے اندر کیا تھا؟ حشو تھا، اس کی وجہ سے. بھئی تو تطویل کی وجہ سے یہ محتاج تھی کہ اس کو کیا کیا جائے؟ تطویل کی وجہ سے مختصر کیا جائے. اور تعقید تھی اس کے اندر، تو محتاج تھی کس چیز کی؟ وضاحت کی. اور حشو تھی اس میں، حشو تھا، تو پھر کس چیز کی محتاج تھی؟ تجرید کی. تو اس وجہ سے اللفت مختصرن، میں نے تالیف کی کس کی؟ مختصر کی. بتلا رہے ہیں اللفت کے بعد جواب لما، یہ جواب ہے کس کا؟ لما کا. کون کہاں آیا لما بھائی؟ بھائی فلما کان، پہلے اما بعد کے بعد جو آیا تھا بھائی فلما، یہ اس کا جواب ہے کہ جب ایسا تھا، یہ فن سب سے اعلیٰ تھا، پھر یہ متن سب سے اعلیٰ تھا، لیکن اس متن میں یہ خرابیاں بھی تھیں، تو میں نے لہذا کیا کیا؟ مختصر کتاب لکھی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو میں نے کس کی تالیف کی؟ مختصر کی. کیا مراد ہے مختصر سے؟ کیا مراد ہے
مختصر المعانی؟
بھائی تلخیص مراد ہے، ماتن کی بات چل رہی ہے، ماتن بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں میں نے ایک مختصر سر رسالہ لکھا تلخیص بھائی، تو میں نے تالیف کی مختصر کی. یتضمن جو مشتمل تھی، ما ان چیزوں پر، فیہ ای فی القسم الثالث، ضمیر کا مرجع بتلایا جو کس کے اندر تھی. میں نے ایک مختصر کتاب لکھی جو مشتمل تھی ان چیزوں پر جو اس قسم الثالث میں تھی. بھائی وہ کیا چیزیں تھیں اس کے اندر؟ من القواعد، یہ بیان آیا، یعنی کہ قواعد، وہ ضابطے جو قسم ثالث میں تھے ان پر مشتمل میں نے ایک مختصر کتاب لکھی. بھائی معنی سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ بھائی جمع قاعدتین، یہ جمع ہے قاعدے کی. جی وَهُوَ حُکْمٌ كُلِّيٌ يَنْتَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَاتِهِ. بھئی قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قاعدہ ایسا حکم کلی ہے، يَنْتَبِقُ جو منطبق ہوتا ہو، صادق آتا ہو، عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَاتِهِ اپنی ساری جزئیات پر، جو صادق آتا ہو اپنی ساری جزئیات ہی. یہاں والا نا جزئیات کے بعد اور ہا ضمیر سے پہلے ایک اور حرف لفظ موضوف ہے والا نا، موضوع بھئی، موضوع. ینتبق علی جمیع جزئیات موضوعہ، عبارت کیسے ہے؟ ینتبق علی جمیع جزئیات موضوعہ، انہوں نے کیا کہا؟ قاعدہ کس چیز کا نام ہے؟ حکم کلی کا نام ہے. بھائی حکم کلی کا کیا معنی؟ بھائی حکم کلی سے مراد یہ ہے جس کا موضوع کلی ہو. حکم کلی کسے کہیں گے؟ مثلا میں کہتا ہوں الفاعل مرفوع. فاعل کیا ہے؟ مرفوع ہے. اب مولانا حکم کیا لگا رہا ہوں؟ مرفوع ہونا. حکم کیا لگا رہا ہوں؟ اور یہ حکم کلی ہے یا حکم جزی ہے؟ کلی. کیسے؟ کیوں کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ حکم کس پر لگ رہا ہے؟ تو حکم کے کلی ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کا موضوع یعنی جس پر یہ آپ نے حکم لگایا وہ کیا ہے؟ کلی ہے. جیسے میں کہتا ہوں جا زید فزید مرفوع. زید کیا ہے؟ مرفوع ہے. اب آپ بتائیے مولانا مرفوع ایک حکم ہے, آپ نے کس پر لگایا؟ زید پر. تو بتائیے اب یہ مرفوع حکم کلی ہے یا حکم جزی ہے؟ جی حکم جزی سے کیا مراد ہے بھائی؟ ایک موضوع ہوتا ہے ایک محمول, آپ نے پڑھا ہے نہیں منطق کے اندر؟ جی مبتدا کو کیا کہیں گے؟ جس پر حکم لگا رہے ہیں وہ کیا ہے, اور جس کا حکم لگا رہے ہیں وہ زیدن قائمن. زیدن کیا ہے؟ اور قائمن کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں زیدن کیا ہے؟ مبتدا, اور قائمن اس کی خبر. اچھا تو حکم کلی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا موضوع کیا ہو, جس کا موضوع کیا ہو؟ کلی ہو. اور حکم جزی کس کو کہیں گے؟ جس کا موضوع کیا ہو؟ جزی ہو. تو میں نے کہا الفاعل مرفوع, یہ حکم کلی ہے یا حکم جزی ہے؟ سمجھ بھی آ رہی ہے یعنی بات بھائی؟ سب کو آ رہی ہے؟ تو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ خاموش نہ رہا کریں بھائی, خاموش نہ رہا کریں, مجھے پتا چلے کس کو سمجھ آیا کس کو نہیں آیا. جی تو الفاعل مرفوعن کے اندر حکم کلی ہے یا حکم جزی ہے؟
حکم
کلی ہے, کیونکہ اس فاعل کی بہت سی جزیات ہیں مولانا. جا زیدن, یہ زید بھی کیا ہے؟ فاعل. اکل عمرن, یہ عمرن بھی کیا ہے؟ فاعل. ذہب خالدن, یہ خالدن بھی کیا ہے؟ تو کتنی جزیات ہیں اس کی. معلوم ہوا یہ حکم جو آپ لگا رہے ہیں مرفوع ہونے کا, یہ کس پر لگا رہے ہیں؟ کلی پر. تو یہ حکم کلی ہوا, اور یہ تو وہ ایسا حکم کلی ہے ینطبق علی جمیع جزئیات موضوعہ, جو اپنے موضوع کی ساری جزیات پر منطبق ہوتا ہو. موضوع کیا تھا مولانا؟ فاعل. اور اس فاعل کی جتنی بھی جزیات ہیں ان پر مرفوع ہونے کا حکم لگ جائے گا مولانا. تو یہ کیا ہے؟ حکم کلی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ خالدن بھی کیا تھا؟ الفاعل کی جزی. بکرون بھی کیا تھا؟ تو لہذا وہ بھی مرفوع اور یہ بھی
مرفوع.
تو وہ حکم کلی ہے جو اپنے موضوع کی تمام جزیات پر کیا ہو؟ منطبق ہوتا ہو, ان پر صادق آتا ہو. اب آپ دنیا کا کوئی فاعل پکڑ کر لے آئیں, کوئی فرد فاعل, وہ کیا ہوگا؟ اس پر یہ صادق آئے گا, مرفوع ہونا
صادق.
وہ کیا ہوگا عبارت میں؟ مرفوع ہوگا. وَهُوَ حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ, وہ ایسا کلی حکم ہے جو منطبق ہو رہا ہو اپنے ساری جزیات, اپنے موضوع کی ساری جزیات پر. لِيُتَعَرَّفَ أَحْكَامُهَا مِنْهُ, تاکہ اس کے احکام کو, ان جزیات کے احکام کو پہچانا جائے. مِنْهُ اس قاعدے سے, ان کی جزیات کے حکم کو آپ اس قاعدے سے پہچانتے ہیں. میں نے آپ کو قاعدہ بتلایا الفاعل, آپ کوئی جزی آ جائے آپ اس کا حکم معلوم کر سکتے ہیں. میں نے کہا جا زیدن, بھئی زیدن کیا ہے؟ بھئی کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ فاعل کی جزی ہے. اور الفاعل, میں نے کہا ذہب بکرون, بھئی بکرون کیا ہے؟ بھئی کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ ضابطہ ہے الفاعل, اور یہ بھی فاعل کی ایک جزی ہے, اس کا ایک فرد ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ معنی ہے تاکہ پہچانا جائے ان جزیات کے احکام کو اس قاعدے سے. کا قولنا, جیسے ہمارا یہ کہنا کل حکم مع منکر یجب توکیدہ, ہر وہ حکام جو منکر کے ساتھ کیا جائے یجب توقیدہ، واجب ہے اس کی تاکید بھائی، اس کی تاکید کیا ہے؟
واجب
ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ کا ایک ساتھی ہے مولانا، وہ آپ کو چائے کی دعوت دیتا ہے بھائی، کہتا ہے آؤ بھائی میں آؤ بھائی میں آپ کو چائے پلاتا ہوں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو آپ اس کو کہیں گے بھائی یہ قسم، قسم تو آتی ہے کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، بھائی یہ قسم کیوں کھاتے ہو؟ ہاں میں کب انکار کر رہا ہوں، میں تو پہلے ہی تیار بیٹھا ہوں. تو دیکھو یہاں تاکید کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ منکر، ہاں کبھی وہ انکار کرتا ہے. ایک کنجوس آپ کا ساتھی ہے مولانا، حد درجے کا کنجوس ہے، وہ مولانا آپ کو کہتا ہے آؤ بھائی آپ کو چائے پلاؤں، تو آپ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیں گے، آرام سے بیٹھے رہیں گے، کیونکہ آپ کو پتا قیامت تو آ سکتی ہے، یہ شخص کسی کو چائے نہیں پلا سکتا، کبھی نہیں پلائے گا چائے. لہذا اب وہ آپ سے کیا کہے گا؟ آؤ بھائی واللہ میں آپ کو، اس نے قسم کیوں کھائی؟ کیونکہ آپ انکار کر رہے تھے کہ نہیں بھائی تو کبھی چائے پلا ہی. تو تاکید کس کے سامنے لائی جاتی ہے؟ منکر کے سامنے یا غیر منکر کے سامنے؟ منکر. تو وہ ہر وہ حکم، ہر وہ کلام جو کس کے سامنے ہو؟ منکر کے سامنے، اس کی تاکید لانا واجب ہے. تو یہ قاعدہ کلیہ ہے مولانا، ایک ضابطہ ہے، سمجھ میں آیا؟ تو جب قاعدہ ہوا تو اب اس سے تمام افراد کا حکم معلوم ہو سکے گا، جہاں بھی دنیا میں کوئی ایک فرد منکر آئے گا اس سے جب بھی کلام کیا جائے گا کس کے ساتھ کرنا واجب ہے؟ تاکید کے ساتھ کرنا واجب ہے. کا قولنا، جیسے ہمارا کہنا، کل حکم مع منکر، ہر وہ حکم جو منکر کے ساتھ کیا جائے، یجب توقیدہ، تو اس کی تاکید کیا ہے؟ واجب ہے. ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.